اس میں جو آیات و احادیث مبارکہ سے ان کا اردو ترجمہ، یہ خطبہ آداب معاشرت کے بیان میں تھا۔ مختصر طور پر چند روایتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کے متعلق بیان کی جاتی ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کی پیروی کر کے بہبودی حاصل کریں۔ پہلی روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے تھے، صورتاً بھی سیرتاً بھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے تھے، صورتاً بھی سیرتاً بھی، اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، اور سب سے زیادہ بھاگت تھے۔ دوسری روایت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو اپنے دست مبارک سے نہیں مارا، اور نہ کسی عورت کو مارا، اور نہ کسی خادم کو مارا، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوں، اس وقت تو مارنا کیا بلکہ قتل تک کی بھی نوبت آئی ہے۔ تیسری روایت، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بے حیائی کی بات فرمایا کرتے تھے، نہ ہی بدتکلف ایسی بات فرما سکتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے حیائی کی بات تکلف اور قصد سے بھی نہ نکل سکتی تھی، اور نہ بازاروں میں چلانے والے تھے، نہ برائی کا بدلہ برا دیتے تھے، بلکہ معاف فرما دیتے تھے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ چوتھی روایت، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت بھی کیا کرتے تھے، اور جنازہ کے ہمراہ بھی تشریف لے جاتے تھے، اور غلام کی بھی دعوت قبول فرما دیتے تھے۔ پانچویں روایت، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاپوش یعنی اپنا جوتا خود سی لیتے تھے، اور اپنے کپڑے بھی سی لیتے تھے، اپنے گھر میں کام کاج کر لیتے تھے، جیسا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے گھر میں کام کر لیتا ہے، اور اپنے کپڑے میں جوئیں دیکھ لیتے تھے کہ شاید کسی کی چڑھ گئی ہو، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اچھا تو جو نہیں آ سکتی۔ اور بکری دو لیتے تھے، یعنی اس کا دودھ نکال لیتے تھے، اور اپنا کام خود کر لیتے تھے۔ چھٹی روایت، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموش رہنے والے تھے۔ ساتویں روایت، اور انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، بس مجھے کبھی اف نہیں فرمایا، مجھے کبھی اف نہیں فرمایا، اور نہ کسی کام پر یوں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور نہ کسی کام میں حکمت پر یوں فرمایا کہ کیوں کیا۔ آخری روایت، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین پر بدعا کیجئے، ارشاد فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نویں روایت، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جو اپنے پردے میں ہو، بس جب کوئی ناگوار بات ملاحظہ فرماتے ہم اس ناگواری کو آپ کے چہرے مر کو شناخت کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے زبان مبارک سے اظہار نہ فرماتے تھے۔ آیت مبارکہ، اور حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اضافہ، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اس چیز کا سوال نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں نہیں فرمایا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مسافہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس سے الگ نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ خود ہی اپنا ہاتھ الگ کر لیتا تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان سے رخ پھیرتے تھے، یہاں تک کہ خود ہی بات وغیرہ پوری کرنے کے بعد اپنا رخ پھیر لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے جلیس کے سامنے اپنے زانوں کو بڑھائے ہوئے نہیں دیکھے گئے، بلکہ صف میں سب کے برابر بیٹھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی پکی اور عملی محبت عطا فرمائے۔ محبت کا دعویٰ اور ہے اور عملی محبت اور ہے۔ آج ہر مسلمان دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن عملی محبت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا ایسی محبوب ہو جائے کہ اس کے بغیر رہنا پڑے۔ آج چونکہ مفتی صاحب نے چند جمعوں سے حج کا بیان چل رہا تھا اور وجہ بتائی گئی تھی کہ حج کے مہینے تو نہیں ہیں یہ، لیکن ضرورت پیش آ گئی۔ کیوں پیش آ گئی؟ کہ آج کل حج کی درخواستیں دی جا رہی تھیں، اس وجہ سے حج گئے۔ ان دنوں میں ذکر ہوا تاکہ حج کا شوق لگ جائے، اور جن پر حج فرض ہے، استطاعت ہے، وہ اس کے لیے کوشش کر لیں۔ تو وہ موسم اب ختم ہو گیا، غالباً درخواستوں کی تاریخیں ابھی پوری ہو گئیں، اس لیے چند جمعے جو ہے وہ حج کے بیان میں گزرے۔ اس میں سے آج آخری جو ہے، پچھلے جمعے شروع ہو گیا تھا کہ حج کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت بھی مستقل چیز ہے جس کے تعلق سے۔ اسی ضمن میں آج کا خطبہ بھی مفتی صاحب نے یہ پڑھ لیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے۔ یہ ہم سب کی ضرورت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کی ضرورت ہے۔ لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں کیا ہو جائے؟ محبوب ہو جائے، ایسی محبوب ہو جائے کہ نظر آئے ہماری زندگی میں۔ آج زبانی دعویٰ کرنے پر اکتفا کر لیتے ہیں، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے اندر کچھ اشعار پڑھ لیے اور خوش ہو گئے۔ بات اتنی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایسی محبت ہو، اس لیے بار بار یہ تذکرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے تذکرے، آپ کے اخلاق کے تذکرے، آپ کے معاملات کے تذکرے، آپ کی معاشرت کے تذکرے، آپ کی عبادت کے تذکرے۔ ایک پوری زندگی ہے نا، آپ ایک نمونہ ہے نا۔ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کا نام ہے، آپ کی عملی زندگی۔ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمونہ بنایا ہے، تو ایسا نمونہ بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں۔ ایسا اللہ نے انتظام فرما دیا نا، اب ہماری کچھ گوشے مخفی ہیں، اب گھر کے اندر کے ہمارے حالات باہر کو پتہ نہیں کسی کو، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ نے قیامت تک آنے والوں کا نمونہ بنانا تھا، تو آپ کے گھر کی زندگی بھی پوشیدہ بھی رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات کی شکل میں ایک مضبوط جماعت گھر کے اندر بھی تیار کرنا تھی۔ اس لیے آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی آپ کے گھر سے باہر کی زندگی بھی بالکل واضح، آپ کے گھر کے اندر کی زندگی بالکل واضح۔ اب بات عشق کی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو عشق تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عشق کا تقاضا یہ تھا کہ تحقیق کرتے تھے، گھر کے اندر کے حالات معلوم کیے جاتے تھے، ایک ایک بات پوچھی جاتی تھی۔ اس لیے اللہ پاک ان سب ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ہر چیز محفوظ فرما گئے، یعنی شریعت مطہرہ جو کامل اور مکمل ہے۔ اللہ نے یہ اس امت پر بہت بڑا انعام فرمایا ہے کہ ایسی شریعت مطہرہ عطا فرمائی جو بالکل کامل اور مکمل ہے. ہماری زندگی کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے یا زندگی کوئی اس ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے تعلق سے شریعت سے پوچھیں اور شریعت ہمیں اس کی تفصیلی جزیات نہ بتائے. یہ ہو نہیں سکتا. ہم نہ پوچھیں وہ علیحدہ بات ہے, ہم نہ اس کی فکر کریں وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ملے گی, ضرور ملے گی. لیکن چونکہ آج رواج نہیں رہا, اس کا دستور نہیں رہا, اس کی جستجو نہیں رہی, اس کا ذوق نہیں رہا, کیونکہ عشق نہیں ہے اس لیے پوچھتے نہیں ہیں. یا کبھی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے کہتے پتہ نہیں کہاں سے یہ آ گیا, ہم نے تو سنی نہیں. ہمارا مبلغ علم کیا ہے, بچپن میں چند باتیں کانوں میں پڑ گئیں یا کسی محفل میں کبھی چلے گئے یا جمعے کے اندر کبھی سن لی بات. جمعے کا سننا ہی ہمارا کیا حال ہے. ہم پہنچتے ہیں اکثر خطبے کے قریب دوڑ لگی ہوتی ہے. شوق نہیں ہے, بس ایسے کانوں میں چند باتیں پڑ گئیں اور اندر میں نفس ہمارا ایسا ظالم دشمن ہمیں مطمئن کیا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. یہ اس کا دعویٰ ہے, کبھی اظہار نہیں کرتا لیکن ہے کہ دین کے تعلق میں سب کچھ جانتا ہوں. اب جب کوئی بات سامنے آتی ہے تو پھر پریشان ہو کے پھر کہتے ہیں کہ بات نئی لگ رہی ہے, پہلے کبھی سنی نہیں. یعنی یہ ایسے ہے جیسے کہ ساری شریعت مطہرہ کے سارے علوم حاصل کر لیے. یہ تو وہی کہے گا نا جس نے شریعت مطہرہ پوری کی پوری سیکھی ہو, عقائد بھی, عبادات بھی, اخلاق بھی, معاملات بھی, معاشرے یہ کام بڑے بڑے شعبے ہیں اور اس پر بڑی بڑی زمین کتابیں ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے بندوں نے خوب محنتیں کی ہیں, سب محفوظ ہے, تشریحات موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آدمی کہے کہ نئی چیز پھر تو ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا حال کیوں عمومی طور پر اللہ ہمیں شوق لگا دے. جس کو شوق لگ جاتا ہے, اصل بات شوق کے لگنے کی ہے. جیسے دنیا کا شوق لگا ہوا ہے, کسی کو ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کے فن کو سیکھ لو. تو مر جانا چاہتا ہے, جس پیشے کو اختیار کرنا چاہتا ہے, کسی کی ترغیب کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر سے خود ایک شوق ہوتا ہے کہ جاننے والے جہاں ملیں گے اس کے پاس چلا جائے گا. اپنے ملک میں نہیں تو باہر ملک کے سفر کر لیتا ہے. یہ تو ہماری معاشرے میں عام ہے کیونکہ شوق ہے اس کا, اس کو ضروری سمجھتے ہیں, اس کو ضرور سمجھتے ہیں. فرضی ضرورتیں ہیں, یہ ذہنی ضرورتیں ہیں. جو صحیح ضرورت ہے, جو واقعی ضروری ہے, وہ دینی علوم ہے. اللہ کرے اس کا بھی شوق لگ جائے, اور جس کو لگ جاتا ہے اللہ اکبر. ایک امریکن مسلمان ہوا, کچھ پرانے زمانے کی بات کر, پرانے زمانے زیادہ پرانا بھی نہیں ہے, کچھ سال گزر گئے. یہ عرض کر دوں کہ آج کل جو مسلمان ہو رہے ہیں غیر مسلم, وہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ثابت ہو رہے ہیں, جو سوچ سمجھ کر پرکھ کر آ رہے ہیں. سوچ سمجھ کر, موازنہ کر کے, پکے. ہم تو جب بھی پشتی مسلمان ہیں نا, ہمیں تو قدر بھی نہیں ہے. ان کے اندر ایک ایسی فکر لگتی ہے کہ اب ایک ایک اپنی چیز کو چاہتے ہیں کہ بدلیں. تو یہ میں ایک واقعہ ہے, معمولی تھا, لیکن اس کے اندر عبرت کی بات یہ ہے کہ اس کو زکام ہو گیا, چند دنوں کا مسلمان, اور شوق اس کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے. یہ اس کے دل کے اندر بات پکی لگ گئی کہ ہر عمل میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اب سردی کا موسم لگ گیا زکام اس کو. اب زکام ایک طبعی چیز ہے, جب زکام لگتا ہے زکام سے کیا ہوتا ہے کہ ریشہ حلق میں گرتا ہے, گرتا تو کھانسی اٹھتی ہے, کیونکہ ہے نا سب کا مشاہدہ ہے، طبی چیز ہے کہ طبی چیز ہے کہ جب زکام کا آغاز ہوتا ہے آدمی لیٹتا ہے رات کو سونے نہیں دیتا کھانسی اس کو، کیوں جی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا وہ بھی کرتا ہے، کیوں جی طبی چیز ہے نا. اب اس کو یہ ہوا کھانسی، وہ اپنے آپ کو جو ہے نا کھانسی کو روکتا روکتا میرے پاس آیا، کہتا وٹ از دی سننا وے آف کفنگ، بتاؤ کہ کھانسنے کا سننا طریقہ کیا ہے، کبھی سوچا ہم نے جی؟ کبھی ہمیں ہمارے اندر میں اس کی ہوک بھی اٹھی؟ مجھے رونا آ گیا اس کے سوال سے کہ دیکھو چند دنوں کا مسلمان ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت دل کے اندر ایسی گہری ہو گئی ہے، یعنی اس کے دل کے اندر یہ بات ایسی راسخ ہو گئی کہ اب میں نے اپنی زندگی کے ہر 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 ادا کو کس پر ڈھالنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایمان کا پتہ. اللہ ہمیں بھی شوق لگا دے، زبانی دعوے تو بہت ہیں، اللہ شوق لگا دے. شوق لگ جاتا ہے دل کے اندر سے بھوک اٹھتی ہے. میں نے عرض کیا نا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سیکھتے تھے، گھر سے بھی تحقیق کی جاتی تھی، اسی لیے کتابوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ادائیں محفوظ ہیں، آپ کی عبادات محفوظ ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کا گھر کے اندر کا رہنا سہنا، باریکی کی باتیں. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کی قبروں کو بھی نور سے منور فرمائے، ایسی جماعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تیار فرما دی. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غسل کا طریقہ ہے، غسل جنابت کس کو پتا چلتا؟ یہ مخفی چیز ہے یا نہیں؟ کیسی تفصیل بتائی گئی؟ تفصیل بتائی گئی ازواج مطہرہ کو، تاکہ امت کے سامنے قیامت تک کے لیے یہ ساری تفصیلات آ جائیں. تو اللہ نے اس امت پر یہ خصوصی فضل اور کرم فرمایا ہے کہ ہمیں ایسی شریعت عطا فرمائی ہے کہ ہماری زندگی کی ہر ضرورت، ہماری زندگی کا ہر شعبہ، ہر گوشہ تفصیل کے ساتھ اس کی جزیات ہمیں بتائی گئی ہیں. دل ایسا بن جائے جو تحقیق کرے، جیسے دنیاوی اعتبار سے جو اس فن کے ماہر ہیں، جس فن کے اندر ہم جانا چاہتے ہیں اس کے ماہرین سے سیکھتے ہیں، ایسے اس فن کے ماہر کون ہیں؟ اہل علم کرام، علماء کرام. اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رخصت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن حالت ہماری یہ ہے، حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اپنا مقولہ بھی ان کا نہیں، مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ، کہ ہمارا حال یہ ہے کہ گھٹنے گھٹنے پانی میں کھڑے ہیں، نہر کے اندر گھٹنے گھٹنے پانی میں کھڑے ہیں، اور سر پر ہمارے ٹوکرا ہے روٹیوں سے بھرا ہوا، اور بھیک مانگ رہے کو میں پانی پلا دے تمہیں روٹی دے دے. یہ مولانا روح رحمۃ اللہ اس زمانے میں بات کرتا، یعنی ایسی صورتحال ہر زمانے میں پیش آتی رہی ہے، اور اہل حق اہل علم عوام کو بیدار کرنے کی کوشش فرماتے رہے ہیں. جب انسان کے اندر جو ہے غفلت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر جب غفلت کا غلبہ ہو جاتا ہے، خواہشات نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے، اللہ سے غفلت دوری کی وجہ سے پھر یہ دنیا سے متاثر ہوتا ہے، اور دنیا داروں سے متاثر ہوتا ہے، اور مال اور مادے کی کیا کی دوڑ لگتی ہے، پھر مال اور مادے والوں کی دوڑ کو دیکھ کر دل اسی طرف، پھر ان کے اور طور اور طریقے، جو آج بھی ہو رہا ہے. آج ہم غور کریں اپنے اندر جھانکیں تو آج ہماری دوڑ بھی یہی لگی ہوئی ہے. کہ جیسے وہ کما رہے ہیں ویسے کمائیں, جیسے وہ بن ٹھن رہے ہیں ویسے بنے ٹھنے, جائز ناجائز کی کوئی فکر ہی نہیں. ان سے طریقے سیکھنے کی سکھاؤ, کمانے کے طریقے ہمارا ہمیں تو آتے ہی نہیں ہیں, یعنی جیسے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں گیا. جیسے ہمارے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, یہ اس تمثیل ہے بتانے کی کہ حال یہ ہے کہ ہم گھٹنے گھٹنے پاؤں میں کھڑے ہیں اور سر پہ روٹیوں کو ٹکڑا بھیک مانگ رہے ہیں. ہمیں سکھاؤ, ہمیں کہیں جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں, ہمارے گھر میں دولت موجود ہے. یعنی شریعت مطہرہ اللہ نے ہمیں ایسی کامل اور مکمل عطا فرمائی ہے, قیامت تک کے لیے قابل عمل. ایک دشمنوں نے ہمارے دماغوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے اس کی زمانے میں قابل عمل نہیں. کیا کریں جی, زمانہ ایسا آ گیا جی, ماحول ایسا آ گیا جی, فضائیں ایسی ہیں جی, جی بھوکے مریں جی. یعنی یہ کیا ہے کہ دین پر چلیں گے تو کیا ہوگا, بھوکے مریں گے. اللہ کی ایسی بات نہیں ہے, اللہ کو ہمارے ہمیں بھوکا مارنے کی کیا ضرورت پڑی ہے. یہ دین اللہ نے اس لیے تھوڑی دیا کہ میں بھوکا مارا جائے, یہ ہمارے مزوں کو چھینا جائے. یہ سمجھا جاتا ہے, یہ خدشہ شیطان پھونکتا رہتا ہے کہ دین پر چلو گے تو پھیکی پھیکی زندگی ہوگی. دینی زندگی پھیکی نہیں, انتہائی خوشگوار زندگی ہے, انتہائی لذیذ زندگی ہے. اللہ ہمارے دل کے اس حادثے کو بیدار فرما دے جو روحانی لذتوں کو چکھنے والا ہو. اس لیے کہتے کہ دل کی اصلاح پہلے ہے, دل کے اندر بیداری آ گئی, دل کے اندر کا احساس بیدار ہو گیا جو روحانی لذتوں کو چکھے, تو دنیا کی یہ لذیذ نعمتیں جو جائز اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں ان کی لذت سے حقیقی آشنائی ہوتی ہے. دین لذتوں کو ختم کرنے کے لیے, لذتوں کو بڑھانے کے لیے آیا ہے. دنیا کی مادی نعمتوں کا صحیح لطف دین دار ہی صحیح معنی میں حاصل کرتا ہے, دنیا دار نہیں کرتا. وہ آشنائی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں ہے کیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وہ شریعت جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں انعام دی ہے, یہ نعمت دی ہے کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعمت جو ہے ایسی محبوب ہو جائے کہ جی چاہے اپنانے کو, جی چاہے زندگی ہر شعبے میں اپنائیں اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات, آپ کا طرز معاشرت ہمیں ایسا بھا جائے کہ جی چاہے, پھر زندگی کا لطف ہے, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک زندگی نہیں ہے. ایک دفعہ پرانی بات ہے, ایک نوجوان سے کوئی بات ہو رہی تھی, کچھ دیر بعد کوئی پھر اس نے جا کے کسی کو کہا, اس نوجوان نے کسی سے کہا کہ اگر میں 5 منٹ اور کھا جاتا تو میں گیا تھا. پھر میں نے سوچا پھر تو سارے مزے ختم ہو جائیں گے میرے. یعنی دل نے اثر لیا اور دل نے اثر لینے کے بعد اندر میں دائیاں اٹھا اور شیطان نے فوراً پھوٹ مار دی کہ اگر تو اس کے کہنے پر چل پڑا تو پھر کیا مزے سارے میرے ختم ہو جائیں. پرانی بات ہے, 74-75 کی بات ہے, میرے کلیگ ہی تھے وہاں پر بات ہوئی. اب وہ مجھ سے جو ہے نا دور دور ہے, مجھ سے خیر کچھ عرصے کے بعد پھر ایک موقع مل گیا. موقع کیوں مل گیا؟ اس کی مجبوری کی, اس کو لفٹ چاہیے تھی, اس کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی, میرے ساتھ اس نے آنا تھا اور کوئی چاہت نہیں تھا. لیکن میں کام کرتا ہوں والٹر روڈ, اس کا چھوٹی سی ہوتی تھی, پتلی سی جھاڑیاں ہوتی تھیں, رات کو ڈر آتا تھا, پبلک ٹرانسپورٹ تھی نہیں اس زمانے میں, بالکل نہیں, اپنی سواری تھی. اور رات کے وقت میں شفٹ ڈیوٹی ماری ہوتی تھی, اب اس کا راستے میں کرتا تو مجبور ہو کے پھر میرے ساتھ آ گیا. پہلے بھی ایسے ہوا تھا, واقعی اس کی بائک خراب ہوئی, میرے ساتھ چل پڑا, چلتے تھے بات چلتی تھی اس کے ساتھ, جس کے بعد پھر مجھ سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہاں مجھے اوائڈ کرنے لگا ہے, جو اس نے کسی سے کہا. اب جو ساتھ چلا اب اس کے ساتھ کہ مزے کی حقیقت ہم نے جانا ہی نہیں ہے. مزے کی حقیقت کو ہم گناہوں کے مزوں کو مزہ سمجھتے ہیں. گناہوں کے گناہ مزہ ہے, اس میں کوئی بات شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, پھر ہی تو مرتے ہیں. لیکن گناہ کا مزہ جو ہے اس کی حیثیت کو جانا ہی نہیں, حقیقت کو جانا ہی نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اطاعت کا مزہ ہے اس کے مقابلے میں. جو گناہ کا مزہ ایسا ہے جیسے خارش کا مزہ ہے. خارش اللہ کو دیکھا کبھی؟ کھجاتا رہتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, خوب کھجاتا ہے, خوب کھجاتا ہے, لگے رہتا ہے, لگے رہتا ہے, پھر تکلیف کتنی ہوتی ہے بعد میں. بڑا مزہ آتا ہے. گناہ کا مزہ ایسا ہی کہ گناہ کے بعد پھر تکلیف جندر میں آتی ہے نا, پھر وہ چونکہ حس مری اس لیے پتہ نہیں چل رہا, ورنہ پتہ چلے گا. اصل مزہ جو اللہ نے دیا ہے, جو دین میں دیا ہے, جو اطاعت میں دیا ہے, جو شریعت پر چلنے میں دیا ہے, ہاں اس کے چکھنے کا حادثہ ہمارا مرا ہوا ہے, معدہ خراب ہوا ہوا اس لیے ذائقہ ہی نہیں اس کا آ رہا. اللہ وہ چکھا دے, یعنی دل کے اندر کے اس احساس کو اللہ بیدار فرما دے. بس وہ بیدار ہو گیا پھر مزہ ہی مزہ ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے دین ہمیں کوئی سزا کے طور پر تھوڑا ہی دیا ہے کہ مصیبت جیسے نظر آ رہی جی ہے کہ احکام مشبوز سزا کے طور پر دی, ایسی بات نہیں ہے. حضرت مولانا عبد القادر رائے رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, مولانا عبد نذیر احمد ان کے جو سوانح لکھی ہے اس میں تذکرہ آتا ہے کہ جس کو نسبت معاملہ حاصل ہو جاتی ہے, نسبت اللہ کے ساتھ دل کا گہرا تعلق, کہتے ہیں فلاں کی فلاں سے نسبت ہو گئی, کیوں ہے؟ بڑا مزہ آتا ہے تصور سے جب گزرے ہوں گے, جب نسبت ہو جاتی ہے دھیان خیال لگا رہتا ہے نا, یہ میں تو اشارہ کر رہا ہوں دنیاوی لذتوں کی طرف, دنیاوی نسبت کی طرف. لیکن حقیقی نسبت یہ ہے اللہ کے ساتھ دل کا ایسا تعلق گہرا قائم ہو جاتا ہے, اس کا مزہ اس کے اس کی کوئی چیز بھی نہیں, کوئی چیز بھی نہیں. لیکن حضرت مولانا رافی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں, کہ جس کو نسبت معاملہ حاصل ہو گئی اس کے دل کے اندر کا ایک دائیہ ہوتا ہے, کہ جیسا ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ یہ موجودہ شریعت کچھ بھی نہیں ہے, اس سے ہزار گنا بڑی شریعت آ جائے میں عمل کر کے دکھا دوں. ہمیں تو یہی بوجھ لگ رہے ہیں نا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا بوجھ ہو, بوجھ نہیں ہے, محبت ہے, شوق ہے. وہ شوق ایک ایسی چیز ہے, وہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, تھوڑے سے تو ہے کام, تو کرنے والوں نے کر کے دکھا دیا. تاریخ بھری پڑی ہے, اب تاریخ کے ان واقعات کو پڑھ کر ہمارے اندر کیا پھونک مارتا ہے، ہمارا نفس جو ہے اور ماحول کے اندر جو اثرات ہیں، وہ بڑے لوگ تھے جی، وہ بڑے لوگ آج کے زمانے سے مل جائیں گے، اس زمانے کے اعتبار سے بھی ایسی بات نہیں ہے، دنیا خالی نہیں ہے نہ خالی رہے گی. جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے، یہاں اس زمانے کے اندر بھی وہ تھوڑے ہیں، لیکن آپ کو ایسے بندے مل جائیں گے، اللہ کی بندیاں مل جائیں گی اسی زمانے کے اندر، اسی انوائرمنٹ کے اندر، انہی مشکلات کے اندر، ان دشواریوں کے اندر، وہ شریعت مطابق اپنا کر جم کے دکھا رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ معمولی معمولی، اور بڑے عظیمت کے ساتھ. جہاں کہتے ہیں جی ان سزا میں کیسے گناہوں سے بچیں، بچنے والے بچ کے دکھا رہے ہیں، اور اللہ قیامت کے انہی کو مارکا میں لے آئیں گے کہ دیکھو تمہارے زمانے کے بندے بھی تو ہیں جو تم مجھے بری بتا رہے ہو. اسی ماحول کے انہیں سزاؤں کے لے آئیں گے ہمارے سامنے، دیکھو تمہارے ماحول کے. ایسی بات نہیں ہے، وہ نسبت مل جائے، یعنی دل کے اندر وہ اللہ کے ساتھ ایسا گہرا اور قوی تعلق ہو جائے، اس تعلق کی بنا پر اندر میں روحانی قوت ابھرے گی. اللہ نے ہر انسان کو دو قوتیں عطا فرمائی ہیں، فالہمہا فجورہا وتقواہا، سب فرما رہے ہیں ہر انسان، تقوی کی قوت بھی اور فجور کی قوت بھی، کوئی اس سے خالی. اللہ کا ولی بن جائے، کتنا مقرب ترین بن جائے، اس کے اندر سے فجور کی قوت بالکل نکل جائے، یہ نہیں ہوگا، فرشتہ نہیں بن سکتا، ناممکنات میں سے ہے، رہے گی لیکن مغلوب ہوگی، دبی ہوئی ہوگی، رہے گی. اس کو بھی جھلکیں آئیں گی، جی آتی ہیں، لیکن چونکہ تقوی کی قوت غالب ہے اور تزکیہ ہو گیا، تزکیہ یہ ہے کہ منفی قوت کو دبا دیا، مغلوب کر دیا، کل عدم تو ہو جائے گی، معدوم نہیں ہوگی، جھلکیں آئیں گی، اندر کشمکش چلے گی. ہر ایک کے ساتھ چلتی ہے، اندر کشمکش چلتی ہے، ہر ایک کے ساتھ چلتی ہے، دونوں قوتوں کی کشتی ہر وقت ہوتی ہے، ہر وقت کا معاملہ ہے. تزکیے سے یہ ہوتا ہے کہ جو تقوی کی قوت ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ منفی قوت کو ابھرتی ہے تو دبا دیتی ہے، اور تزکیہ نہیں ہے تو کیا ہے، منفی قوت غالب اور مثبت قوت تقوی کی جو ہے، بس وہ بس ایک خیال پھیلا جاتا ہے جی، ہمارا بھی جی کرتا ہے، ہم بھی کچھ کریں، لیکن کیا کریں جی، بس کیوں جی، مجبوری ہے، نفس بتاتا ہے نا، نفس کو روکنا مشکل ہو جائے، ہمارے اندر کے بریک فیل ہو گئے جی، نگاہوں کو روکنا مشکل ہو گیا جی، رکتی نہیں ہے جی، جی زبان پر قابو پانا مشکل ہو گیا، جب غلبہ ہوتا ہے جی پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا، اور جب نفس کا غلبہ ہوتا ہے ایسے مغلظات بولتا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. کیوں نہیں ہوتا جی، آدمی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہوا کیا. ہمارے اہلیہ کے بھائی ریڈر ہیں، جج کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو بچایا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہر جگہ بدلے موجود ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ رشوت نہیں لیتے. اللہ کہتے ہیں عالم رشوت سے بچنا مشکل ہے، کہ اللہ نے اس کو ماشاءاللہ حوصلہ دیا ہوا. تو وہ بتا رہی ہے کہ جج ان کے پاس ایسا ہے کہ اس کی زبان عربی ہے، مگر بات ہی نہیں آتا، خوب گندی گندی گالیاں دینا. کہتے ایک دن تنہائی میں نے کہا کہ سر جس منصب پر آپ ہیں آپ کو زیب نہیں دیتا، گندی گندی گالی گلی جو آپ نکال رہے ہیں آپ کو، تو گالی دے کہتے ہیں ہائی سے کب گالی دی جائے ان کو. ایسی لت پڑ جاتی ہے تو اس کو احساس ہی نہیں، چلیں تو اس کا تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہمارے یہاں تک، لیکن ان کا واقعہ ایک الیکٹرک انجینئر جو ہے اس کو بھی عادت تھی بات بات پر گالی دینا، ہو جاتا ہے نا کچے کلام بن جاتا ہے نا. ایک اس کے ساتھ معاون دیا گیا انجینئر جو ہے، اس کو جو گالی دی تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے جا کے میں نے جو کچھ خیال کر دی کہ مجھے قسمت کے ساتھ لگا دیا، اتنی گندی زبان اس کی. اس نے بلا کے اس نے کہا کچھ شرم کر، تیرے جیسے تیرے اسٹیٹس کا بندہ جی ادھر اس کو گالی دے رہا. کہتے نہیں سر میں نے گالی بالکل نہیں دی. آ کے گالی دے کو کہتے میں تم گال کٹی تھی تو مجھے شکایت کرتی تھی پھر گالی دے. یعنی اتنا رچ جاتا ہے عادت، اتنا دل رنگا جاتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. یہ حالت ہے عرض کرنے مستیا کہ ہمارا نفس ایسا ہم پر حاوی ہو چکا ہوا ہے، اتنا اس نے کنٹرول ہمارا سنبھال لیا ہے کہ تقویٰ کی قوت جو ہے وہ ایسی مغلوب ہو گئی ہے کہ نظر ہی نہیں آتی بات میں. یہ خیال کرا جب اس کہتے ہیں جی ہاں بس سمجھ نہیں آتی، بڑی کوشش کرتے ہیں نگاہ کو کنٹرول کرنے کی لیکن ہے یا نہیں. تو تزکیہ اسی لیے، یہ تصوف اس کا نام ہے، یہ صفائی یہ ہے. آج اس کو بھی بگاڑ دیا ہم نے. ہر فن علی میاں مولانا ابو الحسن علوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قدر کو نور سے منور فرمائے، بڑے محقق گزرے قریبی زمانے میں، وہ فرماتے ہیں ہر چیز میں افراد تفرید آج کل. تصوف میں کہتے ہیں کہ تصوف کے اجزاء کو علیحدہ علیحدہ بیان کریں تو اس کی افادیت اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، کسی مسئلہ کا آدمی بھی ہوگا کہ واقعی شریعت میں مقصود ہیں، صفات ضروری ہیں. یہ ایسی چیزیں گہری ہیں جس کی ضرورت ہر ایک کو ہے، کوئی انکار نہیں کرے گا. اگر اجزاء کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے تو اس کی افادیت، اس کی اہمیت اور اس کی مقصدیت سے کسی کو انکار نہیں. لیکن کیا کریں، اس کے طریقے تحصیل کے مجموعے کا ایک اصطلاحی نام صدیوں سے پڑا تصوف. اب تصوف کا نام لیتے ہیں تو بازوں کے پیشانی بلا، میں نہیں ماننے، میں نہیں مانتا جی. کیوں کیوں؟ تجربات تعلق ہے. وہ جو غلط تصوف رائج ہو گیا اور غلط صوفیوں کو دیکھ کر، ان کی غلط حرکات کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے، میں نہیں مانتا. تو اگر پوچھتے ہیں یہ بتاؤ آج کون سا فن ایسا جس میں عقل کا نقل نہ چل رہی ہو. اب نقل زیادہ رواج پا جائے تو اصل کا انکار کر دینا ناانصافی ہے یا نہیں؟ یا ہمارے ملک کی اصطلاح دو نمبر زیادہ رواج پا جائے تو ایک نمبر تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا بندہ؟ ایک رکاوٹ تو یہ بن گئی، ایک افراد یہ ہے کہ اس نام سے بھی دکھتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے جی، کیونکہ وہ جو غلط تلخ تجربات ہیں. اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے، یعنی دوسری طرف آ جائے تفریق میں، تو ان مقاصد یعنی تصوف کے جو مقاصد ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ شریعت میں مقصود ہیں، ضروری ہونے چاہیے صفات، ان کے حصول کے لیے کچھ وسائل ہیں، کچھ ذرائع ہیں، انہی کو مقصد بنا کے پکڑ کے بیٹھ گئے تو مقصد یہ بھی رہ جائیں گے. جیسے سیڑھی بناتا ہے کہ چھت پر چڑھے سیڑھیاں بناتا رہے اور سیڑھیوں کو سجاتا رہے تو مقصد تو حاصل کرے گا. اس طریقے سے ہمارے تصوف ورنہ بے غبار چیز ہے، صاف شفاف چیز ہے. ہمارے اکابر اسلاف کی زندگیوں میں دیکھیں تو ہمیں کوئی اپنے بڑوں میں سے اس کے بغیر نہیں ملے گا. بولا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ ان کو بھی پہلے شبہ تھا، وہی غلط کو دیکھ کر، غلط صوفیوں کو دیکھ کر، ان کی حرکات کو دیکھ کر یہ خیال تھا کہ یہ ایسی بدعت ہے. لیکن جب اللہ نے شرح فرمایا تو خود ہی فرمایا، حرافی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کو دن ٹھہرے تو اللہ نے خود ہی کھولا ایک واقعہ، انہوں نے لکھا آپ کا سبق کیا کتاب کے اندر کہ پھر یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ ہمارے اکابر اسلاف میں سے کہتے ہیں غور کیا تو کوئی ملا ہی نہیں اس کے بغیر، نہ قریب کے نہ پرانے، اس کے بغیر نہیں ملا کوئی کہ جس کو یہ اس کے بغیر ہو. تو تصفیہ جو ہے اور تزکیہ جو ہے یہ ایک مطلق ضرورت ہے ہماری، ہر ایک کی ضرورت ہے. جو میں نے عرض کیا تصوف تصفیہ کیا ہے کہ یہ جو نفس علائشیں ڈالتا ہے ہمارے دل کے اندر جو ہے ہر وقت ڈالتا رہتا ہے اور ہمیں مجبوریاں بتا کے بے بس کر دیتا ہے، ہے، اندر ہی اندر یہ مچلتا رہتا ہے، مچلتا رہتا ہے، باہر سے صاف ہے، اندر سے بنا لیا ہے، ڈس رہا ہے ہر ایک کو، نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ جی گزارا نہیں ہے جی، سارے کر رہے ہیں ترازو کے اندر جو ہے نا، جی دو نمبر والے کما رہے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے مرغی پہ دکان کھولی، ساتھی صاحب تھے ماشاء اللہ آرے گزار میں، ان کو شوق ہوا، کچھ اللہ نے پیسے جمع کرائے تو انہوں نے شروع کی دکان۔ اب انہوں نے دکان کھولی تو حیران ہو گئے کہ جو بازار کے اندر ریٹ گرا دیا انہوں نے، یعنی 21 روپے کلو مرغی یہ لے کے 23 کی بیچنی تھی، اور بیچتے ہیں عام طور پر، انہوں نے 21 کی بیچنی شروع کر دی۔ 21 کی لا کے 21 کی بیچیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ بڑا پریشان۔ اب اس نے خرچہ بھی کیا دکان بھی، اس نے دکان سے کسی کی مرغی منگوائی تولا جناب کم ہے، تولا تو کیا وہ کما رہے ہیں، کس طرح کما رہے ہیں، باٹ، اب تو باٹ ملتے ہیں، یہ کچھ بھی بات نہیں ہے جی، 900 گرام کا، 800 گرام کا، ہم نے بتایا سب لوگوں کو کام ملتے ہیں۔ تو یہ بیچارہ چند دن میں دکان بند کر کے آ گیا، جھوٹ تو بولنا نہیں میں نے، کم تو تولنا نہیں میں نے، اور جس کے اندر میں وہی تزکیے کی قوت نہیں ہے وہ پھر پڑ جاتا کیا کر، جب بازار کا رخیہ ہو گیا، اب سارے کر رہے ہیں، یہی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ انہی فضاؤں کے اندر اللہ جس کے دل کے اندر یہ تزکیے سے وہ قوت، یعنی تقویٰ کی قوت جب بڑھ جاتی ہے، وہ جو مرضی ہو، جو کہتے ہیں میں نہیں کرنا، تو اس تزکیے کے ذریعے سے، اس ذکر کے ذریعے سے، ان بزرگوں کی صحبت سے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر فن سیکھنے کے لیے اس کے ماہر کی نگرانی کی ضرورت ہے، تو سہولت ہو جاتی ہے یہ نفس کو قابو کرنا، نفسانیت کو قابو کرنا، یہ ایسا دشمن ہے۔ میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، ہمارے خلیفہ تھے مجھے شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ پڑھو شیطان تو بھاگ جائے گا، نفس کہاں بھاگے گا، کیوں جی نفس کہاں بھاگے گا، ہر وقت کا ساتھی، یہ مچلتا رہتا ہے، مچلتا رہتا ہے، مچلتا رہتا ہے، ابھی ہو جاتا ہے ایسا۔ اس کے دعو کو سمجھنا اور اس کو قابو کرنا یہ فن ہے، اس فن کو سیکھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے، یہی صوفیت جو صحیح صوفیت، یعنی ذکر جو بتاتے ہیں۔ آج ہم نے صوفیہ کو بھی اللہ والوں کی اپنی دنیاوی اغراض کی طلب کے لیے ہم نے سمجھ لیا، اس لیے جاتے ہیں جی مسئلے بتا دو جی، جی کو وظیفہ بتا دو، جی کو پڑھنے کو بتا دو جی، یہ میرا مسئلہ ہے، رشتہ نہیں ڈل رہا، یہ میرے بیٹا نہیں ہو رہا، یہ میرے کاروبار کا مسئلہ، یہ جی کچھ بتا دو۔ حالانکہ یہ تو ایک بڑی ہی نیچے درجے کی چیز ہے، انکار نہیں ہے، اللہ والوں کی دعاؤں سے ان کاموں کو جانا انکار نہیں ہے، لیکن مقصود نہیں ہے، مقصود یہ رہا ہے کہ یہ نفس ہمیں جو گرا دیتا ہے، یہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، اندر ہی اندر مچل مچل کے ہمیں، تو وہ ایک قوت کا حاصل کرنا ہے جو ماحول کے خلاف، رواج کے خلاف، ہمیں اندر سے کس پر ڈالے، شریعت پر ڈالے، یعنی اللہ کی ہر اطاعت پر ڈالے، اللہ کی ہر نافرمانی سے روک دے۔ یہ نہیں جو آج کل ہماری عادت بن گئی ہے، ہر ایک اپنا اندر میں خود جائزہ لے جھانکے تو صاف پتہ چل جائے گا، آج ہم میں ہر ایک نے چند چیزیں اپنی مرضی کی چن لی ہیں۔ ہمارا آج دین پر چلنا کیا ہے؟ اپنے نفس کے تابع رہ کے ہے، چند چیزیں چن لی ہیں بس، کرنے والے چند کام اور بچنے والے چند کام۔ اب جب کبھی کوئی ایسا مقابلہ آتا ہے تو نفس ابھر کے کہتا ہے یہ تو کر رہا ہے نا، 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 وہ صرف وہ گنوا دیتا ہے جو کر رہا ہے، اور جو کتنے بیسوں نہیں کر پا رہا وہ دھیان ہی نہیں جا رہا۔ ایسے دو چار بڑے بڑے گناہوں سے بچ گیا تو نفس کی آتا کہتا ہے کہ تو یہ تو نہیں کر رہا، یہ تو نہیں کر رہا، یہ تو نہیں کر رہا، اور کتنے کر رہا ہے۔ تو جب نفس کا علاج ہو جائے گا، نفس کو لگام پڑ جائے گی، نفس کو مغلوب کر لیا جائے گا، پھر تقویٰ کی قوت جو ابھرے گی تو شریعت مطالعہ کی ہر ادا، ہر اطاعت کو کرنے کو جی چاہے گا، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کو جی چاہے گا۔ یہ ہے مقصود۔ یعنی اس ذکر کے ذریعے سے، اس صحبت کے ذریعے سے یہ فن سیکھنے کی چیز ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ پر چلنے کی قوی استعداد حاصل ہو جائے. یہ جو ہمیں گرا دیتا ہے، ہر آدمی اتنا جائزہ لے لے ہر وقت اس کے ساتھ کشتی چل رہی ہے، تو وہ قوت حاصل کرنی جو ہمیں نگاہوں کو کنٹرول کرے، ہمارے کانوں کو کنٹرول کرے، ہماری زبان کو کنٹرول کرے، ہمارے دل کو کنٹرول کرے. اللہ سے مانگے اللہ اس کی حقیقت ہمارے دل کو کھول دے اور اس کی ضرورت کے احساس. دیکھیں جی آج شعبان کی کتنی تاریخ ہو گئی ہے، سمجھ جی؟ مختلف بتا رہے ہیں. رجب کے شروع میں ایک دعا مانگی تھی، اور میرا خیال معمول ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کیوں جی، یاد ہے؟ ابھی مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ نہیں مانگ رہے تو مانگنا شروع کر دیں. رجب تو گزر گیا، کل کی بات ہے کہ رجب شروع ہوا تھا، اب شعبان کے بھی 7 دن گزر گئے، اب 3 ہفتے رہ گئے. کس کے؟ رمضان کے. یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا شوق تھا رجب سے ہی کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا دے. کسی کو یقین نہیں ہے جی کہ رمضان تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، ہے کسی کو یقین؟ لیکن ہمیں تو ابھی سے سہم شروع ہو گیا جی، گرمی کا رمضان جی، گرمی بڑی ہے، لوڈ شیڈنگ بڑی ہو رہی ہے، کیا بنے گا؟ علی کرم اللہ وہ جو فرمایا کرتے تھے، مجھے گرمی کا روزہ اور سردی کا وضو زیادہ محبوب ہے. کیوں جی؟ ہمیں جان پر آئی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. جس اللہ نے یہ روزہ فرض کیا ہے، اس اللہ نے ہر انسان کے اندر استعداد رکھی ہے. یہ رمضان کا مہینہ روحانیت کا مہینہ ہے، جس نے اس کی لذت کو چکھ لیا وہ انتظار کرے گا، اس کو شوق لگا رہے گا. ہمارے دل بیداری نہیں، ہمیں کیا پتہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیدار دل، رمضان کی برکات کو دیکھنے والا، یہ بھی عرض کر دوں مدینہ منورہ کا موسم ہماری طرح ہی ہے، گرمیوں میں شدید گرمی، سردیوں میں ایسے پنجاب کی طرح بالکل ایسے سمجھ. کیونکہ اللہ کا شکر ہے وہاں جانے کے موقع ملتے، وہاں سے سیام کے دام. ایک دفعہ گرمیوں میں، یہی گرمی کا رمضان تھا، مسجد نور مدینہ منورہ میں، اس کا اے سی اتنے بھی، اب تو ایئر کنڈیشن لگ گئے نا بہت، مسجد نبوی میں بھی پہلے نہیں ہوتے تھے، اور گرمی تپش اتنی کہ دوپہر کا وقت ظہر کے بعد ہم لیٹے ہوئے ہیں مسجد میں جو ہے نا، تو چادر جو ہے نا اس کو پانی میں بھگو کے اوپر لے لیتے کہ پکے کے بعد کوئی ٹھنڈک مل جائے، ایک لمحے میں وہ کیا ہو جاتی. جہاں والا جان جاتے لبوں پر آ گئی، پھر اٹھتے نیند آئے گی کیوں جی، پھر جا کے اس کو پانی میں تر کیا، پھر تھوڑی سی ہوئی نہیں ہے کوئی دم. ایسی پریشانی سی ہو رہی وہاں پر، ایک بزرگ تھے تو کہنے لگے بھائی یہ وہ گرمی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی، یہ مدینہ کی گرمی ہے، یہ وہ گرمی ہے جو صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ کو لگی، یہ مدینہ کی گرمی ہے. یقین ماننے کہ اس جملے نے اندر میں ایک ایسی راحت پہنچائی احساس ہی جو تشویش ہو رہی ہے، ایک جملہ کام کر رہی ہے، نسبت ہے نا، گرمی کو نسبت کس سے ہو گئی، مدینہ کی گرمی ہے. تو عرض کر رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے گرمی کے بھی رکھے، سردی کے بھی رکھے. علی کرم اللہ وجہ جو خواہش کر رہے ہیں، خواہش تمنا کر رہے ہیں گرمی کے روزے کی، تو وہ لذت چکھی نا گرمی کے روزے میں، جو لذت ملی روحانی. بھی جب آدمی مزہ آتا جی چاہتا نا اور ملے، یا مصیبت کو کہتا پھر آئے مصیبت ہے، سوچنے کی ہے اگر گرمی کے روزے مصیبت جو ہم سمجھ رہے ہیں ہوتی تو کہتے ہیں، یعنی جو ان کو اس پر مزہ آیا مزہ کس درجے کا ہوگا، ان کا دل میں کیسا اس سے لذت لی ہوگی کہ تمنا کر رہے ہیں مجھے زیادہ پسند آئے، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ مہینہ قریب آ رہا ہے، یہ روحانیت کا مہینہ ہے. 11 مہینے مادیت میں گزار کر، مادی سزاؤں میں گزار کر، مادی لذتوں میں پھنس کر، دنیاوی مشاغل میں پھنس کر جو روحانیت میں زوف آ جاتا ہے، تو اللہ پاک جو ہے یہ مہینہ لے آتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنی روحانی قوتوں کی تجدید کر لو، تازگی کر لو. اور جس کو تو قدر ہے وہ تو بھائی کر لیتے ہیں، وہ سال بھر کا لے لیتے ہیں بس راشن. مولا صحیح خان تو رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مدینہ منورہ سے فرمانے لگے رمضان کے موقع پر ہی کہ بھائی دو سیزن چل رہے ہیں، خوب عروج پر ہیں. رمضان کے اندر دو سیزن چل رہے ہیں، دونوں خوب عروج پر ہیں. دنیا والوں کا بھی سیزن خوب عروج، کہتے ہیں یہی مہینہ ہے سال بھر کے کمانے کا. اور دینداروں کا سیزن ہے وہ بھی خوب کما رہے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ خوب یہ موقع پھر پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے صحیح ذوق کو بیدار فرمائے، ابھی سے ہاؤ وہ نہ کریں، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اس احساس کو بیدار فرما دے. یہ روحانیت کا مہینہ ہے، یہ روحانی استعدادوں کی اصلاح کا مہینہ ہے، یہ روحانی قوتوں کو بھانے کا مہینہ آ رہا ہے. سال بھر کے لیے قوت مل جائے گی، نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے. نیکیوں کے بیج، جو نیکی اس مہینے میں ہم بیج ڈال دیں گے سارا سال توفیق ملے گی انشاءاللہ. اور جس گناہ کو چھوڑنے کے لیے اس زمانے میں ہمت کر لیں گے سارا سال بچنے کی توفیق اللہ دیں گے. لیکن ابھی سے تیاری شروع کرنی ہے، مانگنا تو شروع کریں نا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. رجب تو گزر گیا لیکن دعا میں چونکہ دونوں الفاظ ہیں، اب یہ تو رجب کو چھوڑ دیں گے، سنت دعا کیا کہلائے گی؟ عربوں کو بڑی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، بعضے کہتے ہیں کہ ان کو محبت نہیں ہے، نہیں جانتے ہم لوگ جھلکیاں جھلکتی دیکھی ہے ان کے اندر سے. ایک میرے کولیگ تھا، عاشورہ کا دن آیا نا، عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں نا، سنت ہے نا، 9-10 یا 10-11 ایسا ہی ہے نا. وہ کہتا میں 3 رکھتا ہوں، 9-10 اور 11، کیونکہ تینوں کا لفظ آیا، ذکر ہے لفظ آیا نا، 9-10 یا 10-11. محبت کا تقاضا یہ ہے، یعنی اس کے یہ جذبہ دیکھے کیسا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دعا چونکہ فرمائی گئی کہ اللہ بارکنا فی رجب و شعبان، اب رجب گزر گیا لیکن دعا مانگے رجب بھی ہم کہیں گے، رجب و شعبان اور بلغنا رمضان پہنچا دے. یہ مستقل مانگنا شروع کرتے ہیں، ابھی سے نہیں مانگ رہے تو مستقل مانگنا شروع کرتے ہیں. اور جس طریقے سے آدمی کسی خاص تہوار کے لیے، خاص تقریب کے لیے پہلے سے پلان کرتا ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، تو شادی ہو رہی ہو تو پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے نا، یہ شادی والے دن تیاری ہوتی ہیں، چھٹیوں کا انتظام ہوتا ہے نا، چیزوں کا سارا ہوتا ہے نا. آج کل گرمی ہے، آج کل پلاننگ ہو رہی ہوگی کہ چھٹیاں ہوں بچوں کو اور نکلیں یہاں سے ٹھنڈے علاقوں میں، کاروبار چھوڑ کے نکل جاتے ہیں کیوں جی. تو روحانی ٹھنڈک کے لیے چھٹیاں لے لیں تو کیا مشکل ہے، روحانی تسکین کے لیے کچھ اپنے آپ کو فارغ کر لیں تو کیا مشکل ہے. ابھی سے سوچنا شروع کر دیں، ابھی سے سوچنا شروع کر دیں کہ ایسا مبارک مہینہ، بھئی جن کا تو ذوق بیدار ہو گیا وہ تو بالکل فارغ کر لیتے ہیں، پکی بات. بہت سے دیکھیے ہم نے اس مہینے کے اندر دنیا کا کام کوئی 11 مہینے کر لیا، کیا کر لیا، ہمارے اکابر اخلاق کا طریقہ بھی رہا ہے ماشاء اللہ. ہمارے بڑے جو ہے اس لیے ملاقات بھی نہیں کرتے تھے خالص، نہ ڈاک نہ کچھ. ارشاد علی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے، گستاخ ملنے کے لیے آئے تو حیران ہو گئے، پورا دن گزارا، دیکھا کہ ظہر کے بعد جناب قرآن پڑھنے لگے ہیں، عصر کا وقت ہو گیا، عصر کے بعد پھر ذکر میں لگی ہیں، افطاری کے بعد پھر عبادت میں لگی ہیں، پھر عشاء کا وقت ہو گیا، پھر اس کے بعد جناب نفلوں میں لگی ہیں، تو صبح تک گیا، پھر سحری کے وقت، پورا 24 گھنٹے میں حیران، بات کرنا چاہ رہے ملے، موقع نہیں ملا، ایسے لگ جاتے ہیں. شوق عجیب چیز ہے، دل کی بیداری کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے ہمارے فلپینو دوست ہوتے تھے، کہتے کہ ہم نہیں لے، یہ بھوکے کیسے رہ لیتے ہیں، ان کو تو اتنی بھوک لگتی ہے اپنی جرابوں میں چھپا کے لاتے ڈائنر سے، ڈائنر سے لنچ باکس ملتا ہے، لنچ باکس تو محدود سا ہوتا تو ویسے کھانے پینے کی چیزیں چھپا چھپا کے رکھی تھی، سوکھ نکال کے کھاتے رہتے تھوڑے دیر کے بعد. وہ کہتی ہے اتنے گھنٹے کیسے کر لیتے، میں نے کہ ایمان کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی بات. یہ روزے کے اندر بھوکا رہنا ایمان کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طریقے سے رمضان کے اندر اس طریقے سے مشغول ہو کر اللہ کے خزانوں سے لینا، یہ اس ذوق کی بیداری کے بعد سمجھ میں نہیں آئے گا. نفس کہہ کے ایسی لکھ دیے بڑوں کے واقعات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے اندر جو ہے 61 قرآن ختم فرماتے، کتنے؟ ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک پورے رمضان کی تراویح میں. آئے گی سمجھ میں؟ ذوق کی بیداری کے بغیر بڑا آسان ہے. وہ تو ان کے دل سے پوچھے قرآن کے اندر رمضان قرآن کا مہینہ. جی واقعات ہیں، حقائق ہیں. اب نفسوں کہے گا وہ تو اس زمانے کے لوگ تھے، آج بھی ہیں. جی اللہ کے بندے آج بھی ہیں، رمضان کے اندر ایک قرآن بڑے آرام سے دن میں پورا کر لیتے ہیں، بلکہ رمضان کے بغیر بھی ایسے بھی ہیں، معمول بن گیا. آپ کہہ رہے ہیں ایک قرآن ختم کرنا اور آپ کو کرنا. اللہ کے بندے رہیں گے اس امت کے اندر، رہے ہیں رہیں گے. جی اللہ نے دکھایا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے اوقات میں ایسی برکت دے دیتے. تو بھائی اگر 11 مہینے دنیا کے کاموں میں لگے رہے، ایک مہینہ روحانیت کے لیے فارغ کر لیں، لیکن جب تک ذوق بیدار نہیں ہوتا سمجھ میں آئے گی بھی نہیں، مشکل لگے گی. اس لیے اب کرو، مانگنا شروع کر دو ابھی سے اللہ سے، کچھ تو کم کر لیں دنیا کے کاروبار کو. چلو جس کا ذوق ہے وہ تو پورا ہی کر لے گا، کچھ تو کریں اس مہینے میں اپنی دنیاوی مشاغل، کچھ ابھی سے پلاننگ کرنے شروع کرتے ہیں ابھی سے. اور پھر جو رمضان کا مہینہ جو روحانی برکات کو لینے کے لیے ہے، اس کو بازاروں سے بچائیں، ابھی خریداری کر لیں. جو عید پر خریدنا ہے، رمضان میں خریدنا ہے، وہاں جو بازاروں کی رونق بڑھاؤ گے اور روحانیت کو ضائع کرو گے، ہمیں اندازہ نہیں ہے. ایسے نکل جاتا ہے سارا نور بازار کی فضا میں. شر البقا ایسے نہیں فرمایا، ساری دن بھر کی کمائی جو ہے نا وہ جا کے چاند رات میں پورے رمضان کی جوں گوا دیتے. یہ کیسا مشغلہ شروع ہو گیا، کیا کچھ نہیں ہوگا، اللہ رحم کو میں ایسا دشمن نے وار کیا ہمیں کہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. اور رات کیا ہے؟ لیلۃ الجائزہ. جس کو جس کی کتنی فضیلت آئی ہے اس کی طرف دھیان جاتا ہے، بس وہ جا کے بازاروں میں. بھائی اس کا عزم کر لو، اس کا ارادہ کر لو کہ رمضان کے اندر بازاروں کی رونق نہیں بڑھائیں گے. ابھی دن ہے، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رمضان کی ضروریات ذخیرہ کر لیں، عید کی ضروریات پہلے سے لے لیں، تاکہ رمضان میں خالص یکسو ہو جائے. کہ جی مانگیں گے اللہ سے، جی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. بھائی اسی کے لیے کہ ہمارے دل کے اندر کا احساس بیدار ہو جائے، اس کے لیے ذکر کر لیتے ہیں. جو ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے جمع ہوتے ہیں نا. اس ذکر سے لینا کیا ہے؟ اپنے دل کے اندر کی سنورانی روحانی استعداد کو بڑھانا ہے، جو ہمیں ہر حرام کام سے روک دے، ہر ناجائز سے روک دے، ہر اطاعت پر ڈال دے. یہ اصل مطلوب کو یہ ہے. تو بھی ہمارے چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے، یعنی یہ نفس کے قابو کرنے کے لیے مختلف علاج کے طریقے ہیں یہ سلاسل جو ہیں. تو بھی ہمارا سلسلہ تو ذکر خفی ذکر قلبی ہے، جس میں دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، یہ دل کے لیے روحانی غذا بھی ہے، یہ دل کے لیے روحانی دوا بھی ہے، اسی سے بیماریوں کا ازالہ ہوگا، اسی سے روحانی قوت ابھرے گی. اور اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اللہ پاک کی فرمان، جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے. تو فرماتے ہیں صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. یہ کثرت کا لفظ ہے، تھوڑا بہت کر لیں گے اس ذکر کا مزہ بھی آ جائے گا، تاثیر مل جائے گی، لیکن وہ قوت جو نفس کو قابو کرے وہ نہیں حاصل ہوگی جب تک کثرت نہیں کرے. دوائی کی صحیح مقدار لیں گے پھر صحیح فائدہ ہوگا، ذکر کی صحیح مقدار یہی ہے کثرت سے. کثرت وہ جس میں شمار نہ ہو. اب ہم کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں جی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ کرتے ایک تو اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے، ذکر سے مقصود یہ ہے دل کو غفلت سے بیدار کرنا ہے. تو بھائی اس کو جو ہے یہاں تو مشق کریں گے اس کی، لیکن اپنی ضرور سمجھ کو روزانہ کچھ اوقات مقرر کر کے اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ دل کے اندر روحانی بیداری آئے گی، روحانی لذت کی بیداری آئے گی، ذوق بیدار ہوگا، گناہوں سے بچنے کی قوت آئے گی، اطاعت کی رغبت بڑھے گی. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. تو دل کے اندر اللہ کی یاد رچانے بسانے سے اللہ پاک کی طرف جو توجہ لگے گی تو اللہ پاک جو متوجہ ہوں گے تو دل میں نورانیت آئے گی. دل کے اندر نورانیت سے وہ نورانی قوتیں دل کے اندر پھر ایسی استعداد ہمیں عطا فرمائیں گے اللہ پاک اس کی برکت سے کہ ہر اطاعت کی رغبت، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی قوت، یہی ہمیں سمجھ چاہیے. اور وسب اسم ربی کا و تبتل الیہ تبتیلا، فرمارے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو اور تبتل کے ساتھ، یعنی اس تاثیر کو اگر لینا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے اس کی مشق کریں. یہاں تو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن اپنا اپنا ذکر تنہائی میں کچھ وقت مقرر کر کے رب کے نام کے ساتھ، فتبارک اسم ربی کا، اللہ فرمارے بڑا متبرک نام ہے. اب جس کو اللہ متبرک مارے اس کے تبرک کو شک ہو سکتا ہے جی؟ اس تبرک کو لینا ہے، اس برکت کو لینا ہے، اس نام کو دل پر نقش کر لیں، دل میں تبرک آئے گا، اس نام کو دل میں رچا لیں بسا لیں. تو بھائی ہمارا طریقہ جو ہے یہ کیا ہے کہ تصور کے ذریعے سے دل پر لفظ لکھے اللہ. آنکھیں بند کرنا یہ وقتی ضرورت ہے مبتدی کے لیے تاکہ ابتدا میں دھیان جمتا نہیں ہے، ورنہ اصل تو کھلی آنکھوں سے بھی کرنا ہے. آنکھیں بند کر کے دل کا تصور کریں اور دل پر لکھیں لفظ کیا اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میں اب اللہ کو یاد کر رہا اللہ بھی مجھے یاد فرما رہے، تو دل کے اندر نور آ رہا ہے، ایک روشنی ہو رہی ہے. اب دل میں تکرار کریں محبت کے ساتھ اللہ 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 اللہ. یہ اتنی کرنا ہے ہم نے، اتنی تکرار کرنی، اتنی تکرار کرنی کہ جس کا نام لے رہے، جس کو یاد کر رہے، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے میں سما جائے، ایسا سما جائے کہ تنہائی کے اندر بھی اس سے حیا آنے لگے. اصل تقوی تنہائی کا ہے، اصل تقوی دل کا ہے کہ دل کے اندر ایسا سما جائے خیال کہ جب نفس تقاضا کرے یہ گندگی کی طرف ابھارے اس سے حیا کیا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ تکرار اس لیے ہے کہ ایسا دھیان خیال ہماری رگ رگ عشے میں سما جائے کہ جو ہمیں ہر وقت متوجہ کرے، روکے اس کی نافرمانی سے اور ابھارے شوق سے اس کے رغبت سے، اس شوق اور رغبت سے اس کی اطاعت کے اوپر جایا ہے. اب اس کی ہم تھوڑی دیر مشق کر لیں اور اللہ سے مانگے سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. یعنی تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ کیا اللہ، اور تصور کی زبان سے تکرار محبت کے ساتھ اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں گے.
العظيم
اللہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سلم عليه تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سے درگزر فرما لے، یا ارحم الراحمین. تیری یاد میں جتنی بھی رکاوٹیں ہمارے قلوب میں، ہماری آنکھوں اور زبانوں میں، اے اللہ ان سب کو دور فرما کر اپنی یاد کے لیے فراغت قلب کے ساتھ ہم سب کو قبول منظور فرما دے. یا ارحم الراحمین، تو اپنے کرم سے ہماری اس محنت میں، اس سعی میں، اے اللہ تو اپنے کرم اور فضل سے خیر و برکت نصیب فرما دے. حاضرین کی، اے اللہ اس حاضری کو، اے اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہمارے اس ذکر کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے. یا ارحم الراحمین، تو اپنے ہی کرم اور فضل سے اسی طرح ہمیں تا حیات تا موت، اے اللہ، جڑنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، سب کی حفاظت نصیب فرما دے. یا اللہ سب کے آزار کو دور فرما کر، اے اللہ اپنی کمال قدرت سے صحت تامہ، ظاہریہ باطنیہ ہم سب کو نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہمارے اس نقش بندی سلسلے کے اندر، اے اللہ ہمارا جو تعلق ہے، اے اللہ اس تعلق میں تو اپنے ہی کرم اور فضل سے اخلاص، اور اللہ تو اپنے ہی کرم اور فضل سے نیت صحیحہ نصیب فرما، ریاکاری سے، اے اللہ دکھاوا سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، ہماری حضرت کی، اے اللہ اس مجلس میں ہمیں بھرپور اس ماحول سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما. حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام ارشادات اور وہ مبشرات جن کا تعلق ذکر و اذکار سے ہے، اے اللہ حضرت کی برکت سے ہم سب کے لیے ان میں حصہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے حضرت کی برکت میں، اے اللہ مزید اور اضافہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، آپ کی صحت میں، اے اللہ آپ کو ہر طرح کی تکالیف سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب اخلاص سے، محبت سے تیرے سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرما دے. ہمارے حضرت کے متعلقین میں، اے اللہ متوسلین میں خوب محبت، پیار اور تعلق اور مضبوطی نصیب فرما. یا اللہ اس رباط میں خوب اضافہ نصیب فرما. یا اللہ اس حاضرین مجلس میں سب کی قبولیت نصیب فرما دے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. یا اللہ، اس ذکر و اذکار کی برکات میں ہم شامل ہوتے ہیں، اللہ تو اپنے کرم سے اس برکت میں ہمارے گھر والوں کو شامل فرما لے، ہمارے بچوں کو شامل فرما لے، یا اللہ پوری امت کو شامل فرما لے. یا اللہ حضرت کے تمام رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، یا اللہ سب کو شامل فرما لے، ان کی اولادوں کو شامل فرما لے. یا اللہ حضرت کی برکت سے ہمیں ہمیشہ کی وابستگی نصیب فرما لے. یا ارحم الراحمین، ابھی بعد میں کوئی بھی ایسی رکاوٹ ہو تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے، ہمیں ان تمام رکاوٹوں سے نکال کر اس عمل کے لیے اپنے فضل کو ہمارے ساتھ شامل فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بجاه النبي الكريم، بحرمة النبي الكريم، بوسيلة النبي الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.